وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ بھارت کے لوک سبھا میں وزیر خزانہ ارون جیٹلی کے پیش کردہ بجٹ کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے تحت بھارت کے دفاعی بجٹ میں 10% اضافہ کیا گیا ہے. آگے چل کر ہم پاکستان کے حزب مخالف کی جانب سے فوجی کوٹوں کو بحال کرنے پر احتیاط, ڈیرہ اسماعیل خان میں فوج کے ہاتھوں تحریک طالبان کے افراد کی ہلاکتیں, اور آخر میں وائس آف امریکہ کے 75 سال مکمل ہونے پر آج اس کی سالگرہ پر بات کریں گے. اور ہم خاص طور پہ چاہیں گے کہ آخری 20 منٹ میں آپ لوگ بھی کال کریں اور وی او اے کی سالگرہ پر بات کریں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. ہم سب سے پہلے بھارت چلیں گے, جہاں سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر منیش کمار, جبکہ پاکستان سے ہمیں معاشیات کے کوئی ماہر ہمارے پروگرام میں ہوں گے. لیکن اس وقت ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھارت سے ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں بجٹ کے حوالے سے, پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
وزیر مالیات ارون جیٹلی نے سال 2017-18 کے لیے مرکزی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا. وزیر مالیات نے دفاعی بجٹ میں 10% کا اضافہ کر کے اسے 2.74 لاکھ کروڑ روپے کر دیا ہے. یہ رقم حکومت کے اخراجات یعنی 21.47 لاکھ کروڑ روپے کا 12.78% ہے. ارون جیٹلی نے اپنی تقریر میں کہا کہ حکومت آئندہ سال مالی خسارے کو کم کر کے 3.2% پر لانا چاہتی ہے. اس کے اگلے سال اسے 3% پر لے آیا جائے گا. ریلوے بجٹ کو آزادی کے بعد پہلی بار الگ سے پیش نہ کر کے عام بجٹ میں ضم کر دیا گیا. ارون جیٹلی نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ آئندہ سال کے لیے حکومت کا ایجنڈا ملک کی کایا پلٹ کرنا اور اسے توانا اور شفاف بنانا ہے. اس مقصد کی حصولیابی کے لیے 10 شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی, جن میں کاشتکاروں کی آمدنی کو دوگنا کرنا, دیہی روزگار, نوجوانوں کی توانائی, غریبوں اور دبے کچلوں پر توجہ, مستحکم مالیاتی سیکٹر, ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکس نظام قابل ذکر ہیں. انہوں نے کہا کہ 500 اور 1000 کے نوٹوں کی منسوخی 2 برسوں میں حکومت کے ذریعے کیے جانے والے اقدامات کا تسلسل تھا. انہوں نے کہا کہ نوٹ منسوخی سے عارضی اثرات پڑے ہیں, لیکن آئندہ سال یہ اثرات ظاہر ہو جائیں گے. وزیر مالیات نے سیاسی جماعتوں پر 2000 روپے سے زائد نقد چندہ لینے پر پابندی لگا دی. اس سے زیادہ چندہ اب چیک کے ذریعے لیا جائے گا اور سیاسی جماعتوں کو چندہ دینے والے کی شناخت واضح کرنی ہوگی. اسی طرح 3 لاکھ سے زائد نقد ادائیگی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. اس سے زیادہ کی ادائیگی بذریعہ چیک ہوگی. عام آدمی کو راحت دینے کے لیے ٹیکس کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے, یعنی 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ روپے پر 10% کے بجائے 5% ٹیکس لیا جائے گا. ہمیشہ کی مانند اس بار بھی بجٹ کے بعد کچھ اشیاء سستی تو کچھ مہنگی ہو جائیں گی, جیسے کہ پنچکی, آر او, پارسل, لیدر کے سامان, سولر پینل, قدرتی گیس, بایو گیس, انٹرنیٹ سے ریل ٹکٹ کی خریداری, ایل ای ڈی لیمپ, فنگر پرنٹ مشین اور اسکینر سستے ہو جائیں گے, جبکہ چاندی کے سکے, سگریٹ, تمباکو, پان, بیڑی, پان مسالہ اور کاجو مہنگے ہو جائیں گے. بجٹ پر سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا گیا ہے. تجزیہ کار آلوک موہن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایک متوازن بجٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں عام لوگوں کے لیے کچھ خاص نہیں ہے.
وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک سنتولت بجٹ تو کہا جا سکتا ہے, لیکن اس سنتولت بجٹ میں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہیں کہ عام آدمی کو کہیں فائدہ دینے والی نہیں کہی جا سکتی. جیسے ودیشی نویش ایف ڈی آئی میں انہوں نے 90% یہ انہوں آٹو سسٹم سے کرنے کی بات کہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایف ڈی آئی اگر ودیشی نویش ہوتا تھا تو لوگ بعض ادھیکاریوں کے پیچھے گھومتے تھے. اب اس سسٹم کو انہوں نے بہت طریقے سے کیا اور اس کمیٹی کو انہوں نے بند کر دیا ہے. ٹھیک, اسے ایف ڈی آئی کو نویش کو بڑھاوا ملے گا اور کسانوں کو 10,000 کروڑ قرض دینے کی بات کہی ہے. لیکن سوال ہے کہ 10,000 کسانوں کو جو قرض ملے گا کہ نہیں ملے گا, تو کسان کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ جس سے فائدہ ثابت ہوتا ہو, اور عام جنتا کے لیے انہوں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں لگی. ریلوے کے میں کچھ نہیں کیا ہے. تو ایک پرکار سے یہ دیکھا جائے سپنے تو دکھا دیے ہیں, لیکن سپنوں کو ساکار کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے الگ پہلو.
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اس سے ترقی کی رفتار تیز ہوگی اور اس میں سب کا خیال رکھا گیا ہے, جبکہ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے کہا کہ بجٹ میں غریبوں اور کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے, اس میں روزگار میں اضافے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
جی، پاکستان سے معاشیات کے ماہر شاہد حسن صدیقی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کے پاس بھی جائیں گے. لیکن ڈاکٹر منیش کمار، آپ سے ابتدا کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ دفاعی بجٹ میں ظاہر ہے کسانوں کی آمدنی بڑھائی گئی ہے، بے روزگاری کے خلاف کافی بجٹ دیا گیا ہے، لیکن جس طرح سے کہا گیا ہے کہ 10% جو اضافہ کیا گیا ہے دفاع کے لیے، یہ تقریباً 12% بنتا ہے پورے اس گورنمنٹ اخراجات کا جو کہ بجٹ میں ہیں. کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک عوام کا بجٹ ہے یا فوج کو کچھ زیادہ ہی اس میں ترجیح دی گئی ہے؟
دیکھیے، اگر اس پہ ہم دھیان سے اس کو سمجھیں تو دو باتیں وت منتری فائنانس منسٹر نے کہی ہے. پہلی بات انہوں نے کہی کہ یہ بجٹ جو ہے وہ 10% کو بڑھا رہے ہیں، 12.78 ٹوٹل پرسنٹ ہے بجٹ کا جو ڈیفنس میں جا رہا ہے. اس میں جو آرمی آفیسرز کو جو پینشنز ملتے ہیں وہ انکلوڈیڈ نہیں ہے، وہ الگ سے لوکیشن ہوگا. لیکن انہوں نے ایک انٹرویو میں جس بجٹ دینے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور اگر ماڈرنائزیشن کے لیے یا ہتھیاروں کے لیے اور بھی اگر خریدنے کی بات ہوتی ہے تو سرکار الگ سے بھی اس میں جو ہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ تین باتیں جو ہیں جو بجٹ کو لے کر کے ہیں. اب اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ 10% جو بڑھا ہے وہ اس کو کتنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو ایک چیز ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سالانہ جس طریقے سے چیزیں بڑھ رہی ہیں، جس طرح کا انفلیشن پورے دنیا میں بڑھ رہا ہے، اس حساب سے 10% زیادہ تو نہیں لگتا ہے اگر ہم اس لاجک پہ چلے. لیکن اگر دوسری لاجک ہم لگاتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اتنے سارے پیسے جو ہے ڈیفنس پہ لگائیں، کیا یہ پیسے کو ہم سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اس طرح کی فورن پالیسی چاہیے ہوگی. پھر اس کے لیے پورا کا پورا گورنمنٹ کا جو ہے اپروچ بدلنا ہوگا، تب جا کر کے وہ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرکار جو ہے ابھی اس راستے پہ نہیں ہے. سرکار اس راستے پہ ہے کہ آرمی کو اور مضبوط کیا جائے اور پیسے دیے جائے اور ہتھیار خریدے جائے اور اسے ماڈرنائز کیا جائے.
اس وقت ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے معاشیات کے ماہر شاہد حسن صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد صاحب، آپ بتائیے، بھارت جو کچھ بھی کرتا ہے ظاہر ہے اس کا براہ راست اثر پاکستان پر بھی پڑتا ہے. اگر اس طرح سے 10% بڑھایا گیا اور دفاع کو دیا گیا بھارتی بجٹ میں، آپ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں پاکستان پر اور پاکستان کے بجٹ پر؟
دیکھیے، میں یہ بات کروں پہلے تو کہ یہ جو بجٹ ہے اور یہ خاص طور سے دفاعی بجٹ کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ بالکل ایک سوچی سمجھی جو ہے مضبوط حکمت کے تحت بنایا گیا ہے. اور اس کے جو عام جوز ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ ان کا پیس ہو، دنیا کے جو ٹاپ 10 ہیں اس پہ رہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آگے چل کے وہ 2030 تک دنیا میں اپنے آپ کو تیسری بڑی معیشت بنانا چاہتے ہیں. یہ تو بالکل واضح ہے. لیکن یہ بھی ان کی حکمت عملی ہے کہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے فی الحال اگر تعلیم کو، صحت کو، انسانی وسائل کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود ان کو سیکنڈری حیثیت دینے کے لیے تیار ہیں اور دیتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں، مثال کے طور پر اس کا ثبوت یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ میں پر کیپیٹا ٹاپ 10 میں ہے، لیکن جب ہم انکلوسو گروتھ ریٹ دیکھتے ہیں جس میں عوام کے فائدے ہوتے ہیں تو بھارت جو ہے 118 ملکوں میں جو ہے وہ انکلوسو گروتھ 79 کنٹریز میں صرف 60 بھارت کا نمبر ہے. پاکستان بہت بہتر ہے، نیپال بہت بہتر ہے، بنگلہ دیش بہت بہتر ہے اور چین جو ہے وہ بہت بہتر ہے، لیکن گروتھ ریٹ ہم سب سے زیادہ ہے. تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے. وہ یہ چاہتے ہیں گروتھ ریٹ کے ساتھ کہ خطے میں ان کی بالادستی رہے اور پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے، اور چین کے ساتھ مسابقت کے لیے تیار اپنے آپ کو کر رہے ہیں. اور اس میں سارک کی جو عدم دلچسپی ہے وہ بالکل جو ہے وہ واضح ہے، اور اس سے ان کی معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی بھی. مگر جو ان کے پہلے دو مقاصد میں نے بتائے اس کے لیے وہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار رہے ہیں اور ہے. تو پاکستان سے جہاں تک اس کا اثر کا تعلق ہے تو نیچرلی ہمیں اپنا کورسپونڈنگ جو ڈیفینس بجٹ ہے جب بھی آئے گا ڈیفینیٹلی بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہمیں خطرات رہے ہیں دہشت گردی کے، آبی دہشت گردی کے، اقتصادی دہشت گردی کے اور لائن آف کنٹرول کے. لیکن اب سوال تو یہ ہے کہ دونوں ملک جنوبی ایشیا جو ہے
इस वक्त दुनिया के कम तरीन मुल्कों में खत्तों में आता है, उसकी वजह यह है कि इनके दफाई अखराज ज्यादा हैं और आज दुनिया में ट्रेड हो रही है रीजन वाइज, और हम आपस में ट्रेड जो दो हम मुल्क हैं वो नहीं कर रहे बल्कि सार्क की कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रही। तो मैं अब ये समझता कि आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, दोनों मुल्कों के आवाम के लिए ऐसा से महरूमी बढ़ेगा, तालीम नजरअंदाज होगी, सेहत नजरअंदाज होगी और सरहदों पर अननेसेसरी टेंशन मुझे जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं एक और चीज करूंगा कि मैं भी देख रहा था कि जो हमारे यहाँ जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें ये बताया गया कि 118 मुल्कों में भारत 97 नंबर पर आता है, और हमें ये भी बताया गया कि भारत में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी तादाद जो मर जाते हैं वक्त से पहले वो 38.7% लोग ऐसे हैं जिनको मुनासिब गिजा नहीं मिलती, तो वो शॉर्ट स्टेचर रहता है। और उनका ये भी बताया गया आर्मी रिपोर्ट में कि कद के लिहाज से उनका वजन कम होता है और उम्र के लिहाज से उनका कद कम रह जाता है। तो ये वो चैलेंजेस थे जो भारत को सोचने थे, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो उस वक्त इंपीरियलिस्टिक इकोसिस्टम है उसमें उन्होंने ये तमाम जो आवाम के मसाइल हैं उनको नंबर टू पे डाल दिया है, किसी और वक्त करेंगे, लेकिन अभी वो सारा एम्फेसिस जो है डिफेंस और अपने खत्ते में अपनी बालदस्ती बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ये आवाम को भी सोचना होगा, हिंदुस्तान की हुकूमत को भी सोचना होगा, इससे उनको भी नुकसान हो सकता है, हमें भी नुकसान हो सकता है।
जी डॉक्टर मनीष, आप बताइए, डीमोनेटाइजेशन हुई है भारत में और हमें इल्म है कि 500,000 रुपए की जो नोटें हैं वो वापस की गई हैं, क्या बदउनवानी को रोकने के लिए, क्या काले धन को वापस करने के लिए ये सूदमंद रहा है, कुछ मईशत बेहतर हुई है भारत में?
देखिए, इसमें जो जो डीमोनेटाइजेशन का जो पूरा काम किया गया, ये जो 500,000 के जो नोट को जो वापस लाया गया, इसके जो फायदे, सबसे बड़ा फायदा जो नजर आ रहा है कि जो पैसे घरों में थे या लोगों ने अपने पास बंद कर रखे थे, जो ब्लैक मनी था, जो अनअकाउंटेड मनी था, जो कैश था, वो बैंकिंग सिस्टम में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आप देखिए कि इसके जो बजट के अंदर में जो उसकी एक लाइन दी गई है कि वो सरकार जो है वो चाहती है कि हर आदमी के पास, हर परिवार के पास एक अफोर्डेबल हाउस हो, और बैंकों में जैसे हम लोग अभी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोगों को बैंकों से कॉल आने लग गए हैं कि कम से कम रेट के अंदर में जो है आपको जो है वो घर के लिए जो है आपको लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो उसका एक फायदा जो है वो ये नजर आ रहा है कि जो बैंक जो कैश हंगरी हो गए थे हिंदुस्तान के अंदर में, वो सारे बैंकों में अब पैसे आ गए हैं, अब बैंक से पैसा जो है वो बिजनेस के लिए लोन्स के रूप में, घर बनाने के लिए लोन्स के रूप में, गाड़ियों को खरीदने के लिए लोन्स के रूप में, वो लोग अब सस्ते दर पे लोगों को मिल सकेगा। और ये चीजें जो है बजट में साफ साफ बताई गई है। अच्छा। और ये मुझे लग रहा है कि उसका एक ये फायदा है। रही बात ब्लैक मनी की, तो ब्लैक मनी जो कैश का जो हिस्सा था ब्लैक मनी का वो तो वापस आ गया, लेकिन ब्लैक मनी जो लोग जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किए हैं या डायमंड्स में इन्वेस्ट किया है या बाहर विदेशों में रखे हैं, उसको वापस लाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो उस मसले पे ये बजट जो है बिल्कुल साइलेंट है।
अच्छा, हम पाकिस्तान की मईशत पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं भारत में वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली के पेश करदा बजट के बारे में। और जैसे कि आपने सुना कि भारत ने अपने दिफाई बजट में 10% इजाफा किया है। हमारे साथ इस वक्त भारत से डॉक्टर मनीष कुमार हैं जो सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार हैं, जबकि मुआशियात के माहिर शाहिद हसन सिद्दीकी पाकिस्तान से इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे मुफ्त कॉल करने का नंबर है 0800-777-89, 0800-777-89। इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफ़ियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
جی بہت مختصر کالرز کو سنتے ہیں، اس کے بعد ذرا سا ہم بات کریں گے اپنے ماہرین سے. راجہ الیاس کچھ کہنا چاہتے ہیں کشمیر سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب یہ جو بجٹ انہوں نے دفاع کے بارے میں جو پیش کیا ہے، یہ جو صرف پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان اور کشمیری عوام کو قتل عام زیادہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ان سے میرا سوال ہے، منیش کمار صاحب سے، ان کو بولیے کہ کم سے کم آپ نے میڈیا کے ذریعے بھی ہماری کشمیری کی آواز کو فالو کریں. تو
مرید خان میاں والی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم جناب. دعوت کیا عرض کروں، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیا نے اتنا دولت خرچ کر دی ہے بندوقوں پر اور اسلحے پر، یہ غریب لوگ جو ہیں تعلیم سے محروم ہیں، گھر سے محروم ہیں، چھت سے محروم ہیں، تو یہ کچھ جنگوں کا زمانہ ہے. دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، اس سے اور کیا چاہیے؟ دونوں
ایٹمی ملک ہیں
اور کیا چاہیے ان کو؟
اسلام آباد سے کال کیا ہے عمیر نے. اسلام آباد سے عمیر. اچھا، ہم اپنے مہمانوں کی طرف لوٹتے ہیں. جی، اور کالر محمد عارف نے کال کیا ہے کبیر والا سے. جی جناب کہیے. کبیر والا سے محمد عارف.
جی
کہیے.
بڑی خوشی ہوئی جو سالگرہ منا رہے ہیں.
اچھا، آپ ذرا آدھا گھنٹے بعد کال کیجیے گا. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم لوٹتے ہیں اپنے ماہرین کی طرف، اور شاہد صاحب آپ بتائیں، پاکستان کی بازار حصص میں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اچھی خاصا جو ہیں وہ ریٹ بڑھا ہے انڈیکس، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سرمایہ کاری بھی بڑھے گی پاکستان میں. وہاں کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
اچھا، میں ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں، بھارت نے جو یہ ڈیمونیٹائزیشن کا فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت دانش مندانہ فیصلہ ہے، اور اس سے شروع میں کچھ سیٹ بیک ہوگا اکنامی کو، لیکن آگے چل کے ان کے ریونیوز میں مجھے بڑا کئی ہزار ارب روپے کا اضافہ ہوگا. ایکچولی میں آپ سے عرض کر دوں کہ 19 مئی 2016 کو میرے اخبارات میں نے لکھا تھا کہ یہ پاکستان کو کرنا چاہیے، یعنی انڈیا نے جو فیصلہ کیا ہے 4 مہینے پہلے میں نے سجیسٹ کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں یہ بہت کامیاب ہوگا. اب پاکستان کی، جیسے آپ نے سوال اسٹاک ایکسچینج کا کیا، تو یہ جو اوپر گیا ہے اس کی کوئی معاشی توجیہ صحیح معنوں میں موجود نہیں ہے، اور جو پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں تھے کہ اسٹاک ایکسچینج اتنا زیادہ اوپر جائے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستان جب بانڈس ایشو کرتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو اس کا چونکہ ریٹ آف ریٹرن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کئی گنا زیادہ سبسکرائب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی کا 5 سال کا دور تھا، وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ معیشت کے لحاظ سے ناکام ترین دور تھا، تو اس وقت جو پر ایئر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا تھا، موجودہ حکومت میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردست ترقی ہو رہی ہے، تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس دور سے کم ہے پر ایئر، یہ بالکل واضح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اکنامک جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ پائیدار بھی نہیں ہوگا، اور اس میں بہت زیادہ ایسا پیسہ آ رہا ہے جس کو میں فارمل نہیں سمجھتا، اور اس پر ٹیکسیشن کی بہت زیادہ وہ آمدنی حکومت کو نہیں ہو رہی. اور جو اس کا ریگولیٹر ہے، ابھی انہوں نے بھی ایک وارننگ ایشو کی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سرمایہ کار ہیں وہ ذرا سا احتیاط کریں، کیونکہ کوئی بڑا جھٹکا لگتا ہے تو وہ پھر اس کو سنبھال نہیں پائیں گے. تو میرا صرف یہی کہنا ہے کہ اس کی اکنامک جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بینکس، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، میوچل فنڈس اور بہت سے بروکرس جو ہیں اس میں غیر ضروری دلچسپی لے کے اس کے اوپر لے کے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، مگر ریئل اکنامی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ ہم نے جیسے دیکھا کہ ہمارے گروتھ ایکسپورٹ ہماری گر رہی ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارا خاصا کم ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ایک بہت بڑا چیز ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں گا کہ وہ خطرناک حد تک چلا گیا ہے. انفلیشن جو ہے اس کی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اوپر جا رہا ہے، اور ریزرو ہمارے بڑھ نہیں رہے ہیں، اگر جو بڑھے ہیں تو وہ بیرونی قرضوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا، ہم نے صرف شیئرس بیچے ہیں. اور دوسری بڑی چیز یہ تھا کہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں جو ریسٹرکچرنگ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ٹیکس ریونیوز کا ہدف تھا وہ ہمارا حاصل نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک بڑی اچھی خبر جو ہے وہ ہے پاک چین کوریڈور اور چین کی سرمایہ کاری, مگر اس میں بھی جو ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں گا کہ اس کو قوم کو صحیح سمجھنا چاہیے. یہ کہنا کہ پاک چین اقتصادی ارادوں اور پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن جو بات اس سے زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں جو انرجی کا ہمارا مسئلہ حل ہوگا اور جو کوریڈور بنے گا اور دروازہ پور ترقی کرے گی, اس سے جو اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی اگر حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام, پاکستان کے سرمایہ کار, پاکستان کے اوورسیز پاکستانی اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اپنا ٹیکس ریونیو بڑھا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, نیشنل سیونگس بڑھاتے ہیں, تو اس سے ہمیں یہ پوٹینشیلٹی ہے کہ ہم اس کی قسمت اپنی بدل سکتے ہیں. مگر بدقسمتی سے جو پالیسیز ہیں اور جو ٹارگیٹ ہم نے قومی بچت کے اور سیونگس کے رکھے ہیں اور ٹیکس ریونیوز کے رکھے ہیں, اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گیم چینجر تو شاید نہ ہو, پھر خدا نہ خاصہ ہمیں دینے کے دینے نہ پڑ جائیں, کیونکہ چائنیز جو ہے اپنا منافع بھی باہر لے کے جائیں گے جو کہ جس کی شرح بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے, اس کے لیے ہماری ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی, تو شاید ہم اس کو بیلنس کرنے میں ہمیں فائنینشیل ایئر 2020 اور 21 میں ہمیں مشکلات آ سکتی ہیں. اس وقت ہم دو رائے پر کھڑے ہیں کہ آیا حکومت انقلابی پالیسیاں بنا کے گیم چینجر بناتی ہے یا اس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں. میرے خیال سے یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں, پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اور پاکستان کی جو صوبائی اسمبلی ہے, وہ اس چیز کے لیے قطعی تیار نہیں ہے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. وہ ٹیکس ایمنسٹی چاہتی ہے, 2% پر ہم نے ٹیکس ایمنسٹی دی, پراپرٹی کے لیے عملاً ہم نے 0.5% پر ٹیکس ایمنسٹی دی, جبکہ مودی نے جو ٹیکس ایمنسٹی دی تھی وہ 45% پہ تھی, اور ڈی مونیٹائزیشن پہ جو وہ لوگ مانگ رہے ہیں وہ 48% پر ٹیکس لے رہے ہیں عملاً, تو وہاں پر وہ کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں طاقتور طبقوں کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ حکومت یہ اقدامات نہیں اٹھا رہی, تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی سول سوسائٹی کتنا پریشر ڈال کے گیم چینجر بناتی ہے یا مشکلات میں ڈالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ دیکھنا بھی باقی ہے.
اور کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کر رہے ہیں, ڈاکٹر منیش کمار آپ نے بھی ہمارے کالرز کو سن لیا, ظاہر ہے تشویش بہت ہے کہ بھارت نے 10% اپنے دفاعی اخراجات میں بڑھاوا کر دیا ہے اور اس کے ضرور اثرات ہم پاکستان میں بھی دیکھیں گے, آگے چل کر اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے معاشیات کے ماہر شاہد حسن صدیقی, اور بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اپوزیشن نے فوجی کورٹوں کو بحال کرنے پر احتیاط کا اظہار کیا ہے. اس سیگمنٹ میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر نے, اور عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں امریکہ میں صدر روہیل ڈار. لیکن آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان میں متنازع فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے حکومت پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں کو قائل کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن تاحال اس معاملے پر اپوزیشن جماعتوں کے خدشات برقرار ہیں. فوجی عدالتوں کی بحالی کے بارے میں مشاورت کے لیے اسپیکر ایاز صادق کی قیادت میں پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس ہو چکے ہیں, جن میں حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے یہ مطالبات سامنے آئے ہیں کہ حکومت نہ صرف فوجی عدالتوں کی اب تک کی کارگزاری کے بارے میں بریفنگ دے, بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ مروجہ عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا گیا ہے. حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پارلیمانی جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس بارے میں سیاسی پارٹیوں کو مفصل بریفنگ دے.
ہم نے مطالبہ کیا ہے ایک کمپریہنسو بریفنگ کا اعلان کیا جائے, اس کا بندوبست کیا جائے, اور حکومت نے اگر ان اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں اصلاحات کرنی ہے تو اس کا بلو پرنٹ، اس کا خاکہ ہمارے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم اس کو ایگزامن کر سکیں اور فیصلہ کیا جائے کہ اپروپریٹ ڈیسیجن میکنگ فورم کیا ہوگا. یہ آپ نے پارلیمانی لیڈروں کو بریفنگ دے رہے ہیں، 21ویں ترمیم میں وزیر اعظم نے خود صدارت کی تھی، اب وہ اس سے کنارہ کش کیوں ہے؟
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سربراہ جاوید عباسی کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو درپیش چیلنجوں کے تناظر میں ان عدالتوں کا قیام ضروری تھا اور حکومت چاہتی ہے کہ اتفاق رائے سے فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے.
اب تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دفعہ بیٹھایا جا رہا ہے اور ان سے بات کی جا رہی ہے کہ جی کیا ان کی افادیت ہے اور ان کو جاری دے رہی، اس کے لیے ڈسکشن ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے جو بھی فیصلہ یہ پارلیمانی جماعتیں بیٹھ کے کرے گی وہی فیصلہ بہتر ہوگا، اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے.
واضح رہے کہ پشاور میں دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد ملک کی سیاسی و عسکری قیادت کے ایک ہنگامی مشاورتی اجلاس میں فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے آئین میں ترمیم بھی کی گئی تھی. فوجی عدالتوں کی میعاد 2 سال مقرر کی گئی تھی اور یہ مدت گزشتہ ماہ کے اوائل میں ختم ہو گئی تھی. پاکستان کی سویلین اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انتہائی نازک وقت میں بہت اہم کردار ادا کیا اور آپریشن ضرب عزم میں ملنے والی کامیابیوں کو بامانی بنایا. پاکستان میں بہت سے حلقوں بشمول سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں توسیع مسئلے کا حل نہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان عدالتوں کے قیام اور ان میں چلائے جانے والے مقدمات میں مبینہ طور پر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جانے سے متعلق سوالات اٹھاتی رہی ہیں. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں جن ملزمان کے خلاف مقدمات چلائے گئے انہیں نہ صرف صفائی کا پورا موقع دیا گیا بلکہ وکیل کی سہولت بھی فراہم کی گئی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ فوجی عدالتیں مقبول تو رہی ہیں لیکن اس کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے. پی ایم ایل نون کے یہاں امریکہ میں صدر روہیل ڈار سے ابتدا کرتے ہیں. ڈار صاحب، ظاہر ہے آپ پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، یہ بتائیے سرکار کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ فوجی عدالتوں کو کس حد تک توسیع دی جائے، کیسے توسیع دی جائے، کیا سوچا جا رہا ہے؟
جی بہت شکریہ. اصل میں اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس کا تناظر دیکھنا پڑے گا. پاکستان میں جو ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے، نظام جو ہے، اس میں کافی سکم ہے اور اس میں انویسٹیگیشن ایجنسی کا پراپرلی ایکوپ نہ ہونا اور کافی استفاسہ کے حوالے سے جو درپیش مسائل ہیں اس کے لیے کمپریہنسو ریفارم کی ضرورت ہے، اس میں وقت درپیش ہے. اسی وجہ سے پہلے بھی فوجی عدالتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا قیام کی سب کو ایگری ہونا پڑا اور اس کے لیے آئین میں بھی ترمیم کی گئی جیسے آپ نے پہلے بتایا. لیکن اصل مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم جوڈیشل نظام کو مضبوط کریں اور اس مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں جو جوڈیشل جو ادارہ ہے عدلیہ کا، وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے لیے اصلاحات کے لیے ان کو بھی آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور عدالت عظمیٰ نے پچھلے تقریباً 4-5 برسوں میں کافی اصلاحات کا جو ریفارمز کا جو عمل شروع کیا ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا. اور پاکستان میں جو اینٹی ٹیررسٹ کورس ہیں اس کے قیام میں بھی بڑی دشواریاں اس میں لاحق تھیں. پراپر ٹریننگ ہے، ججز کی ٹریننگ ہے، قانون سازی ہے، لا انفورسمنٹ کی کوآپریشن ہے اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کا آپس میں مضبوط ہونا ہے اور نیکٹا کے تحت جو ریفارمز ہونے تھے ان کا بھی پورا ہونا ہے. یہ بہت سارے مراحل ہیں جس سے گزرنے کی ضرورت ہے. اس لیے وقت کی کمی کے باعث میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چیلنج درپیش ہے کہ ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں دہشت گردی کے خلاف، ان کو انجام پذیر پہنچانے کے لیے فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر ہوگا کہ فوجی عدالتوں کی جو توسیع کی جائے ان کے قیام میں اور تھوڑا سا وقت اور دیا جائے سیول اداروں کو تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں.
شبیر شر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ان کی بھی رائے لیتے ہیں. شبیر شر، یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جنوری 2017 میں فوجی کورٹیں ختم ہو گئیں، لیکن اس کا متبادل سسٹم تیار کرنا ظاہر ہے سرکار کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ لوگوں کی برادری کی بھی ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں کیا کچھ پہل ہو رہی ہے؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری برادری انقلاب برادری شروع سے ہی جو ہے نا فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف ہے، اور فوجی عدالتوں نے بھی اس دوران قیام کے دوران کوئی خاص آؤٹ پٹ نہیں دیا اور کہیں بھی نظر نہیں آئی کہ ان کا کیا ہوا، اور جو اس کی ضروریات ہیں ڈیفینس کی، ڈیفینس سے مکمل طور پر ملزمان کو مہیا نہیں کیا گیا، اور زیادہ تر وکلا جو اچھی پریکٹس والے ہیں وہ کبھی بھی ان کورٹوں میں جاتے ہوئے نظر نہیں آئے، اور ان کی طرف سے مکمل بیک آٹ ہی رہا ہے. ہمارے ہاں عدالتی نظام موجود ہے اور بہتر عدالتی نظام ہے، اے ٹی سی کورٹیں بھی ہیں، عام عدالتیں بھی ہیں. ہمارے پاس جو ڈیفیکٹ ہے وہ ڈیفیکٹ ہے انویسٹیگیشن سسٹم میں. اگر اس انویسٹیگیشن سسٹم کو درست کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں بالکل ایکٹیو ہو سکتی ہیں، اچھے فیصلے کر سکتی ہیں. اس ڈیفیکٹو نظام کی وجہ سے عدالتیں اچھا فیصلہ نہیں دے سکتی اور آگے نہیں بڑھ سکتی، اسی وجہ سے عدالتوں پر جو ہے وہ الزام آتا ہے کہ عدالتیں سست چل رہی ہیں. بیسک شے اس میں ہمارے انویسٹیگیشن سسٹم میں پولیٹیکل نظام جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرتا ہے. کبھی بھی کوئی اچھا پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اس کو ہٹایا جاتا ہے. پولیٹیکل سسٹم نے سارا معاملہ گڑبڑ کیا ہوا ہے. فوجی عدالتیں بھی ابھی تک کوئی اچھا رزلٹ نہیں دے سکی ہیں. فوجی عدالتوں میں کیس اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح سے میرٹ کو نہیں دیکھا جاتا اور صرف پروسیکیوشن اسٹوری پر جو ہے اس پر ہی اعتبار کیا جاتا ہے. کراس پر جو وکیل کراس کرتا ہے اور اس میں جتنے بھی لکینا پیدا ہوتی ہیں، ڈینٹس پیدا ہوتے ہیں، اور گواہ جو بیان دیتا ہے اس بیان میں سے کافی چیزیں نکل آتی ہیں، تو وہ فوجی عدالتیں اس پر غور نہیں کرتی. صرف جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی، جو چیف اس کو ہم کہتے ہیں اپنے اس میں قانونی لینگویج میں، اس پر اس کو سزا سنا دیتی ہیں.
اچھا،
اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو عام عدالتوں کے پاس لائیں، عام عدالتیں بھی اسی طرح سے کنوکشن دے سکتی ہیں. فوجی عدالتوں کو تب قائم کیا جاتا ہے جب ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے یہ ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہتا ہے.
جی جی، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں، کچھ کالرز کو مختصر لیتے ہیں. میاں والی سے محمد ایاز کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیس صاحبہ جی، دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ فوجی عدالتوں کے ذریعے ناممکن ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دہشت گرد افراد کو پکڑ کر انہی افراد کے ذریعے ان کے فیکٹریوں تک پہنچنا، اور پھر ان فیکٹریوں کے ذریعے ان کے بانیوں فاؤنڈر تک پہنچنا، یعنی ان کے ملکان تک، تو یہی، اور پھر ان کو سزا دینا، یہی حل ہے. اور چونکہ ہمارے ملک میں دہشت گرد گروپ کے،
میرا خیال ہے کہ اس قسم کا کام ہو رہا ہے. جی 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 جی، آپ کی بات ہم نے سن لی، آپ کی بات ہم نے سن لی. آپ جانتے ہیں کہ یہ کام فوج کر رہی ہے، انہی کے ذریعے جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں تک پہنچ رہی ہے. ہمیں ایبٹ آباد سے کال کیا ہے فدا محمد نے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم، میں نے مسلم لیگ نون کے جو امریکہ میں جو آپ نے لائن پہ لیے ہوئے ہیں بھائی کو،
صدر ہیں، صدر ہیں. جی ہاں،
سوال پوچھنا ہے. ہاں، ایک سوال تو یہ پوچھنا ہے جی، وہ کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت اب تقریباً سے بھی زیادہ دو تہائی اکثریت ہے نیشنل اسمبلی میں، تو وہ عدالتی ریفارمز کیوں لے کر نہیں آتے؟ انیشیٹو تو لینا، سائنٹ کی بات بات کی ہے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ وہ امریکہ میں رہ کے انہوں نے امریکہ کی پالیٹکس دیکھی ہوئی ہے، باقی ورلڈ کی دیکھی ہوئی ہے، تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ نے ہارٹ پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ مسلم لیگ کے اندر کیا فلاز نہیں ہے، کتنے فلاز ہیں.
اچھا، میرا خیال ہے ذرا سا آپ ہٹ گئے ہیں. آپ کا جو پہلا حصہ ہے وہ ضرور اس کا جواب ہم طلب کرتے ہیں. ڈی آئی خان سے نصیر اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی جی، میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ عدالتیں ضروری نہیں ہیں، عدالتیں تو پہلے بھی ہماری کام کر رہی تھی، لیکن اس میں کوئی بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی کو پھانسی ہوئی ہو, کسی کو وہ ہوئی ہے. تو جب سے انہوں نے فوجی عدالتیں قائم کی ہیں تو دہشت گردوں کو پھانسی بھی ہوئی ہے, اور سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کام کر رہی ہیں. ہاں وکالت کے پیسے کی وہ بات ہے کہ ان کے پیسے بند ہو گئے, وہ بھی انہوں نے ان کو دیے.
بہت شکریہ
یار, انہوں نے بہت کام کیا.
بہت شکریہ جی 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 جی, آپ کی بات ہم نے سن لی. ڈار صاحب, ہم بھی جانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں مقبول رہی ہیں, لیکن جس طرح سے کالر نے سوال اٹھایا کہ اس وقت اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ وٹنس پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے, یعنی کہ جو لوگ گواہی دیتے ہیں سویلین کورٹوں میں ان کو بعد میں تحفظ نہیں ملتا, اس پر کوئی کام تو شروع کرنا چاہیے آپ کی سرکار کو.
جی میں بس بالکل اگری کرتا ہوں, جو کالر نے پہلے سوال اٹھایا ہے میں اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو وضاحت پیش کروں. دیکھیے مسلم لیگ کی حکومت جو ہے وہ سیریس میں ہے, لیکن دونوں ہاؤس میں یعنی کہ سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں آپ کو چاہیے ایک سیریس دو تہائی کی آئین کو مین کرنے کے لیے. یہ جو اصلاحات جو ہو رہی ہیں, یہ ریفارمس پیکج پہ کام ہو رہا ہے, بہت سارا کام ہو چکا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو سال پہلے کام شروع ہوا تھا, اور اسی سال اس سیشن میں یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کو فائر تنبیہ تک پہنچایا جائے. اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ دونوں ہاؤسز میں جو پارٹیاں ملا کے ایک سیریس بنتی ہے, اس میں بہت ساری جماعتیں ایسے ہیں کہ جو اس بات کے سخت مخالف ہیں کہ پاکستان میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو ٹرینڈ ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اس کے لیے کوئی بہت سخت عمل یا اسٹیپ اٹھائے جائیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ تمام جو ہمارے پاس اس وقت مسائل ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سوسائٹی میں یہ بیداری پیدا ہوئے, بہت کم عرصہ ہوا ہے کہ ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے قوم میں, قوم بیدار ہے, اور تمام جماعتیں اس بات پہ نقطے پہ آ پہنچی ہیں کہ ہمیں اس سے مل کے نمٹنا ہے. تو اس سال ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو لیگل ریفارمس ہیں اس کا پیکیج اپنے حتمی انجام تک پہنچے گا, اور سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں متفقہ طور پہ اس کی منظوری عمل میں لائی جائے گی.
جی, اور ہم ضرور پھر آپ کو دعوت دیں گے. ہمارے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر یہاں امریکہ میں روہیل ڈار, اور سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر تھے پاکستان سے اس پروگرام میں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, بہت سارے کالرز اس وقت ہولڈ پہ ہیں, ان کو بھی ہم موقع دیں گے, کیونکہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ پچھلے سیگمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن اس وقت ہم بات کریں گے کہ پاک افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تحریک طالبان کے کمانڈرز کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہلاک کیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے مشتاق یوسف زئی سے, جو کہ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. جی, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت لائن پر ہیں. مشتاق یوسف زئی, آپ کو خوش آمدید. تو آج کی ہمارے پاس جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ ٹی ٹی پی کے کمانڈر کو ڈی آئی خان میں ہلاک کیا گیا. یہ بتائیے کہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف اس وقت فوج کس حد تک کارروائیاں کر رہی ہیں, کیا ان کا مکمل طور پہ قلعہ قمع کیا گیا ہے فاٹا کے علاقوں سے؟
جی, میرے خیال میں جو پہلے یہاں پہ ٹی ٹی پی کے اثر رسوخ کی اسپیشلی پاٹا میں, اور جو ساتوں قبائلی علاقے ہیں, باجوڑ, مومن, خیبر, اورکزئی, کورم, شمالی وزیرستان اور پھر جنوبی وزیرستان کے کچھ علاقوں میں, ان کا کافی وہاں پہ اصل ان کی جو ٹریننگ ہے اس پہ ان کی وہاں پہ طاقت تھی. لیکن جب سے ضرب آپریشن شروع ہوا تھا 2014 میں شمالی وزیرستان میں, تو میرے خیال میں اس سے اگر باقی ریلیٹڈ گروپس کو نقصان پہنچا ہے تو سب سے زیادہ نقصان پی ٹی پی کو پہنچا ہے, کیونکہ ان کی جتنی بھی ذیلی شناخت تھی تو یہ یا تو شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں یہ کام کر رہے تھے, یا جنوبی وزیرستان کے مسعود قبائل کے جو علاقے ہیں, جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر یہ تھے, اور پھر محمد ایجنسی میں بھی تھے, پھر اور میں بھی تھے, تو سب سے زیادہ نقصان ان کو پہنچا. اب ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ سب جانتے ہیں کہ تجہان چلی گئی تھی افغانستان کے مختلف علاقوں میں, اور وہ بارڈر ایریاز کے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان علاقے ہیں وہاں پر یہ پھر پوش ہو گئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ہم نے رینک کیمپ قائم کیے, اور سوات کے جو ملٹرس تھے باج اول محمد یہ گئے تھے افغانستان کے علاقے کنور اور نورستان میں, جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں لوگ تھے تو یہ جو فوج پستی یا فلسیہ کے علاقے ہیں یہاں سے چلے گئے تھے. لیکن ان کے جو لو لیول کے لوگ تھے جو کہ زیادہ مشہور نہیں تھے اور جن کی سر کی قیمت مقرر نہیں کی گئی تھی پاکستان میں, اور جن کو زیادہ لوگ یہاں پر پہچانے کے قابل نہیں تھے, تو وہ زیادہ تر لوگ اب ان شہروں یا اپنے جو ان کے علاقے ہیں وہ واپس آ گئے ہیں.
اچھا.
اور آپ نے دیکھا ہو کہ سوات میں جو ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات ہیں وہ کافی حد تک زیادہ ہو گئے ہیں, اور یہ وہ میرے خیال نہیں ہے کہ جن کی داڑھی ہوتی ہے بڑے بڑے لمبے بال ہوتے ہیں, یہ اکثر ان کی داڑھی بھی نہیں ہوتی اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں, مطلب ان کو پہچان نہیں پہچانتا کہ یہ ملیٹنٹ ہے. لیکن زیادہ تر رپورٹ جاری آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ٹارگیٹ کلر کے طور پر وہاں سے بھیجا گیا ہے پاکستان کے مختلف جو دی خان میں جو واقعہ ہوا ہے کلاچی کا علاقہ ہے, تو یہ فوج نے بیان جاری کیا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ ان کا ٹریننگ کیمپ تھا اور یہ وہاں پہ کام کر رہے تھے, اور فوج نے وہاں پہ کاروائی کی ہے جس میں ایک پی 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 کمانڈر جو ہے اس کا نام نورنگ بتایا جاتا ہے ان کو مارنے کی انہوں نے دعویٰ کیا ہے, اور یہ فوج کا جو ادارہ ہے آج کیا ان کے انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 اور لیٹرس ہم نے گرفتار بھی کیا ہے, اور یہ بھی بیان میں ہم نے کہا ہے کہ اس جو کاروائی ہوئی تھی جو جھڑپ ہوئی تھی لیٹرس کے ساتھ تو اس میں 3 فوج کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں, اور اس میں میجر ایک ہیں میجر عباس, کیپٹن عمر اور نائک عدنان, یہ ان کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ یہ زخمی ہو گئے ہیں لیکن ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک نہیں ہے.
اچھا, کیونکہ ہم موقع دینا چاہتے ہیں اپنے کالرز کو, آپ کے آنے سے پہلے ہم فوجی کورٹوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ جڑا ہوا ہے اس موضوع کے ساتھ, تو ان کو ذرا ٹائم دینا چاہتے ہیں. ہمیں سید حبیب حسین شاہ نے کال کیا ہے راولہ کوٹ سے.
ہاں نفیس صاحبہ, میں راولہ کوٹ سے سید حبیب حسین شاہ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں. دیکھیے, جو کام آپ کر رہی ہیں وہ میں نہیں کر سکتا ہوں, جو ڈاکٹر کر رہا ہے وہ انجینئر نہیں کر سکتا ہے.
اچھا جی جی.
تو جو کام وکیل 16 سال تک ایل ایل بی کرتا ہے, اس کے بعد 3 سال کے لیے پلیڈر رہتا ہے, پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے, ایڈوکیٹ بنتا ہے, تو یہ ہم جب ابتدا میں قانون ہم نے پڑھا تو اس میں ایک وہ کہاوت پڑھتے تھے کہ اندھیر نگری چوپڑ راج, تو یہ کسی کی زندگی ختم کر رہا ہے, اس کو پورا ایویڈینس اس کو جیرا کا, اور اس کو جس طرح پاکستان سے وکیل صاحب نے بات کی ہے کہ یہ عدالتوں کا کام ہے. ہاں البتہ عدالتیں اس کو سپیڈی کریں, 20 دن میں فیصلہ کریں, 30 دن میں فیصلہ کریں, یہ قانون بنا لیں. یہ شہادت لے کے تو ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے, اور میں اس پہ مضمون لکھا تھا جب پہلی دفعہ یہ عدالتیں بنی, قانون اور انصاف.
اصل میں آپ نے سنا سید حبیب حسین شاہ, آپ نے سنا کہ روہیل ڈار نے بھی بات کی کہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں اس وقت عدالتوں میں, اور ظاہر ہے جب وہ ہوں گی تو پھر ہم وکلا برادری کو بھی ساتھ لائیں گے. بہرحال آپ کے کال کرنے کا شکریہ. کرک سے کال کیا ہے فضل مولا نے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بیان فضل مولا بات کر رہا ہوں کرک سے.
جی جی.
بات یہ ہے کہ یہ جو جج صاحب نے کہا ہے کہ وکیل صاحب نے کہا ہے کہ سول عدالت ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرا بھائی شہید ہوا ہے, میری والدہ کے دل پہ جو گزر رہی ہے وہ مجھے پتہ ہے. ان دہشت گردوں کو جو فوج نے جلدی جلدی سزائیں دی ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں فوجی عدالتیں, یہ کہا رہے ہیں یہ پیسے کہا رہے ہیں سول عدالتیں. صرف دو کسی بھی ملک کے دو ادارے ٹھیک ہو جائیں, ایک پولیس اور ایک عدلیہ, تو وہ کبھی بھی ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی انہوں ادارے جو ہے وہ کرپٹ ہے, پولیس بھی کرپٹ ہے اور عدلیہ بھی کرپٹ ہے. اگر آگے ابھی جو فوجی عدالتیں کام کر رہی ہے تو ان کو کرنے تھے, ابھی کرنے چاہیے ان کو, لیکن اب یہ ان کو جو ہے نا وہ ان کے ہوش اڑی ہوئے, ان کے وارے نیارے ختم ہو گئے, ان کے پیسے ختم ہو گئے, تو ابھی ان کو جو ہے نا.
بہت شکریہ آپ کی, بات ہم نے بہت آپ کی بات بہت تفصیل سے سنی. مشتاق یوسف زئی, جانے سے پہلے آپ بتائیے, آپ سول سوسائٹی کے بھی نمائندہ ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں تا حیات تو کام نہیں کر سکتی, کیونکہ پھر آخر کار فوج کہاں کہاں کام کرے گی, سرحدوں کی دفاع کرے گی, قوانین بنائے گی, یہ تو پھر لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟
دیکھیں یہ جو فوجی عدالت قائم ہوئی تھی تو اس کا بھی پس منظر تھا, خاص واقع ہوا تھا. یہاں تک کو پتہ ہے کہ پشاور میں اسکول پر حملہ ہو گیا تھا, تو اس میں معصوم بچے ان کی ٹیچرز کو ان کو مارا گیا تھا. تو اس کے بعد یہ فوجی عدالت قائم ہوئی تھی, اور جو کہ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اس میں جس کا ذکر تھا. لیکن دیکھیں ابھی تک میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان کے زیادہ تر جو فائنڈ تھے, ویچ فائنڈ کا جو ایجنڈا تھا, اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اور یہ فوجی عدالتیں جو ہیں, دیکھیں فوج آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ کہاں کہاں جائے گی. میرے خیال میں اس وقت اگر کوئی ادارہ پاکستان میں آرگنائزڈ ہے تو وہ صرف فوج ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ملک میں کچھ بھی ہو جاتا ہے تو لوگ صرف فوج کی طرف دیکھتے ہیں, خواہ وہ نہروں کی صفائی ہو, خواہ وہ میٹرز اور بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن ہو, ملٹری آپریشن ہو, خواہ وہ آپ جو ابھی فاٹا میں ہو رہا ہے ریکنسٹرکشن اور ریلوکیشن کا کام ہے وہ بھی وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہم نے فوج کو زیادہ انوالو کیا ہے سول افیئر میں اور عام جو کام ہے, اس لیے میرے خیال میں ان کا جو مینڈیٹ ہے سرحدوں کی وہ وہاں پہ ان کو معمول کرنا چاہیے, اور باقی چیزوں سے میرے خیال سے الگ رکھنا چاہیے. لیکن دیکھیں تو یہ جو عدالتیں بنی تھی تو کیوں بنی تھی, اس لیے بنی تھی کہ ملکرز کو تو چھوڑے, جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو تو چھوڑے, جو عام کریمنلس تھے اس سے پہلے پاکستان میں یا جو سیکٹیرین وارئرس میں جو لوگ ملوث تھے, تو یہ جج صاحبان ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے سے کافی تھے. یعنی ہم نے خود کئی جج صاحبان کو دیکھا ہے کہ وہ معذرت کرتے تھے کہ میں یہ کس نہیں سنوں گا, میں وہ کس نہیں سنوں گا, کیونکہ ان کو خطرہ تھا, ان کو تحفظ نہیں تھا پاکستان میں, اور لوگ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو باقاعدہ لیٹر دیتے تھے, ان کو یہ ان کو وارننگ دیتے تھے کہ اگر آپ نے یہ کیس لیا اور آپ نے فیصلہ کیا تو ہم اپنے آپ کے بچوں کو ہوا کریں گے, ہم آپ کی فیملی کو ٹارگیٹ کریں گے. اس لیے جج صاحبان بیچارے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تحفظ تو ہے نہیں, بہت سارے پولیس افسران ایسے تھے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے تھے, تو اس لیے یہ فوجی عدالتیں بیچ میں لائی گئی. ہاں یہ بھی ہے کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کو پھانسی دی گئی, لیکن بہت سارے شاید شواہد آپ کو مل جائے کہ زیادہ تر لوگوں کو جو پھانسی ہوئی ہے ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ اس جرم میں ملوث تھے. میرے خیال میں اگر تفتیش سے کام لیا جائے اور باقاعدہ طور پر کام کیا جائے تو شاید کچھ لوگ ایسے ہوں کہ ہوا کہ ان جرائم میں ملوث نہ ہو. لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ میں نے ایک اسٹوری کی تھی, اور جو یہ لطیف اللہ مسعود جب گرفتار ہوئے تھے افغانستان میں, یہ حکیم اللہ مسعود کے نائب تھے جن کو پھانسی ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ ایک بندہ گیا تھا عرفات اس کا نام تھا, شمالی بلوچستان میں ان کا بارگین سینٹر تھا, تو یہ جب جا رہا تھا افغانستان میں تو وہ ان کے ساتھ گیا تھا. تو اب ان کے اوپر جو الزام ہے ان کو بھی پھانسی سنائی گئی ہے, وہ ان کے اوپر میری ٹوٹل جو اسلام آباد میں حملہ ہوا تھا تو اس کا الزام ان کو عائد کیا گیا ہے. اب میرے خیال میں یہ آپ کو سب پتہ ہے کہ جو ان کا بارگیل تھا میران شاہ میں بیٹھتا تھا, آپ کا بائبل تھا, اور چونکہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, یہ بھی کبھی ان کے امیر ترن سے بھی باہر صحیح ہوئے تھے, تو شاید کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ شاید اس جو ان کے اوپر پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اس میں نہ ہو, لیکن اوورال میرے خیال میں پاکستانی عدالت ہے شاید ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہ کر سکتی تھی جو بوجھ عدالتوں نے کیا ہے, یعنی ان کے خلاف اتنی ساری جو ہے پالیسی کی جو انہوں نے دی ہے,
بالکل مشتاق یوسف زئی. اصل میں آج مشتاق یوسف زئی آج اصل میں وی او اے کی سالگرہ ہے, اس کے 75 سال پورے ہوئے ہیں, اس لیے ہم کچھ وقت دینا چاہتے ہیں اس اگلے موضوع کو, لیکن اس موڑ پہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی جو پشاور سے اس سیگمنٹ میں موجود تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی, تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آج وی او اے کی سالگرہ ہے, ممکن ہے کہ اس پہ ایک لمبا پروگرام اگلے ہفتے کیا جائے, لیکن اس وقت اگر آپ لوگ کال کرنا چاہیں اور کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا. ہمیں اس وقت پاکستان سے جوائن کیا ہے پروفیسر شمیم اختر نے. یہ نہ صرف ہمارے پروگراموں کو سنتے رہے ہیں لیکن اس میں بولتے رہے ہیں, کافی شرکت کرتے رہے ہیں, ان کو بھی ہم سنیں گے. پروفیسر شمیم, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم ایک چھوٹی سی آپ کو ایک پیغام سنانا چاہتے ہیں. یہاں انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا ہے, امینڈا بینٹ نے جو باتیں کی ہیں وہ ہم چلاتے ہیں, اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں, کالرز کو لیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
وائس آف امریکہ کی نشریات کی 75ویں سالگرہ پر ڈائریکٹر امینڈا بینٹ کا پیغام.
75 years ago this year, Voice of America made its first broadcast. Today, we broadcast in over 45 languages.
ڈائریکٹر امینڈا بینٹ کہتی ہیں 75 سال قبل وائس آف امریکہ نے اپنی پہلی نشریات پیش کی, اور آج ہم دنیا بھر میں 45 زبانوں میں اپنی نشریات پیش کر رہے ہیں. ہم اپنی خبروں کے لیے وہ تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے لوگ ممکنہ طور پر خبریں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن استعمال کرتے ہیں. ہم اپنی نشریات اور خبروں کے لیے ویب اور موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. اگر معلومات کی ترسیل کے لیے نئے ذرائع ایجاد ہوتے ہیں تو ان کو بھی استعمال میں لایا جائے گا. ہمارا مشن بہت واضح ہے. ہم غیر جانبدار, شفاف اور آزادانہ خبریں اور معلومات ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کو دیگر ذرائع سے معلومات تک رسائی نہیں. ہم امریکہ کے بارے میں بتاتے ہیں, اور امریکہ کی کہانی بہت ہی مؤثر اور بھرپور ہے. یہ کہانی سلیکون ویلی سے لے کر ہماری بہترین یونیورسٹیوں, صحت, میڈیسن اور طب کے شعبے میں کی جانے والی تحقیقات تک پھیلی ہوئی ہے, اور یہ کہانی مختلف ملکوں سے آئے ہوئے امریکیوں سے متعلق ہے جو دنیا بھر سے یہاں یعنی امریکہ آئے.
I started my journalistic career more than 50 years ago, and here today at Voice of America, I remember just why I became a journalist.
میں نے صحافت کا آغاز لگ بھگ 50 سال پہلے شروع کیا تھا, اور آج جب میں وائس آف امریکہ میں ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں صحافت سے کیوں وابستہ ہوئی. وائس آف امریکہ کے مرد و خواتین صحافیوں کی ٹیم کے ساتھ کام کرنا میرے لیے ایک اعزاز ہے. وی او اے کے یہ صحافی دنیا بھر کو امریکہ کی کہانی اور غیر جانبدار خبریں اور معلومات فراہم کر رہے ہیں.
And I feel proud to welcome it into the next 75 years.
اب جب کہ وائس آف امریکہ اپنی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے, میں یہاں بہت خوش ہوں, اور میں اس ادارے کے لیے آنے والے 75 برسوں کو خوش آمدید کہتی ہوں.
And I feel proud to welcome it into the next 75 years.
جی, اور ہم لوٹتے ہیں پروفیسر شمیم اختر سے بات کرتے ہیں. پروفیسر شمیم اختر, آپ وی او اے اردو سروس سنتے رہے ہیں, اس پہ آپ بولتے بھی رہے ہیں, کچھ ہماری سروس کے حوالے سے اگر آپ کہنا چاہیں تو کہیے.
صاحب, میں جیسا آپ نے فرمایا,
سنتا رہا ہوں اور سناتا رہا ہوں اور میں سنتا رہا ہوں اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وائس آف امریکہ پہ آپ نے یہ باتیں کہی ہیں, اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بار صورت اتفاق بھی کیا, اصطلاح بھی کیا, اعتراض بھی کیا, جس کا میں نے خاطر جواب دینے کی کوشش کی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے صاحب کے دور دراز کے علاقوں سے مثلاً پشین ہے, وہاں تو ٹیلی ویژن ہے ہی نہیں, قبائلی علاقے ہیں, وہاں دور دراز کا ذریعہ صرف ٹرانزسٹر ہے, تو وہاں کے لوگوں کے بھی تاثرات میں سنتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو وائس آف امریکہ بہت پسند ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا صاحب ایک تو یہ کہ اس میں آزادانہ طور پہ ہر آدمی بولتا ہے, اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, کوئی اس میں دباؤ نہیں ہے, کوئی رائے کو دبانے کی کوشش نہیں کرتا اور متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتا یا توڑ مروڑ کے اس کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتا. لہذا ہم سب سنتے ہیں اس کو, علاؤ ٹکٹ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں, ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں اسکائپ, جن لوگوں کو وہی کہتے ہیں کہ سب ہم پھر اسکائپ پہ دیکھتے ہیں اس کو اور بڑا مزہ آتا ہے. تو وجہ کے مطلب وہ ذرائع ہیں, کوئٹے میں وائس آف امریکہ سنتے ہیں میجر عبد الرحیم, یہ عمان حکومت میں فوج میں تھے میجر, وہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گوادر کے لوگ ہیں وہاں پہ فوج میں عمان کے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ میں تو وہیں سے سنتا رہا ہوں وائس آف امریکہ, اور مجھے آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں تو واقف ہوں آپ سے, اس وجہ سے میں آپ کو جو سنتا ہوں تو اپنے دوستوں کو بھی سناتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہر آدمی ہر طبقے کا آدمی سنتا ہے, قبائلی سرداروں سے لے کے عام آدمی تک, دودھ بیچنے والے کے پاس بھی ٹرانزسٹر ہے وہ سنتا ہے, موبائل پہ لوگ سنتے ہیں اس کو, ریڈیو پہ سنتے ہیں, غرضے کے جو جس کے پاس آلات ہے وہ سب سنتے ہیں اس سے اور مجبور ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت کچھ سیکھتے ہیں اس سے.
جی ہاں, اور شمیم صاحب جیسے کہ آپ نے بھی سنا کہ امینڈا بینٹ نے کہا کہ ہم ابھی تک ریڈیو استعمال کرتے ہیں لیکن ہم ٹیلی ویژن استعمال کرتے ہیں, ویب اور موبائل, اور جو جو نئے طریقے کار ہوں گے کمیونیکیشن کے جو ایجاد ہوں گے وہ ہم استعمال کیا کریں گے. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے اور مبارکباد دی ہے لیکن وقت ہے صرف ایک کالر کے لیے. حاجی محرم علی مغیری کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
السلام علیکم دین.
وعلیکم السلام, کہیے.
عرض یہ ہے تو یہ فوجی کورٹیں جو بند ہو گئی اور رینجرز کو,
اچھا ہم وی او اے کے بارے میں بات کریں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ, یہ سیگمنٹ فقط اس کے لیے ہے. گلاب خان نے کال کیا ہے اٹک سے. جی جناب.
میڈم آپ کو یہ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو, میں تو آپ کے اس پروگرام میں نوارد ہوں, لیکن اٹ از ہائیلی کمنڈیبل اسپیشلی آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے اور آپ جو لوگوں کو شریک کرتی ہیں اور ان کو ان کی دل کی آواز جو ہے وہ یعنی وہ نکلتی ہے, پوری دنیا سنتی ہے.
بہت شکریہ,
بڑی سروس اور کوئی ہے نہیں.
تھینک یو ویری مچ. محمد ایاز نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کہیے.
نفیس صاحبہ جی آپ کو مبارکباد, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ کے ساتھ دوسرے ساتھی جو ہیں بہنیں اور ہمارے انکل, ان سے ہم ناراض ہیں کیونکہ آپ ہی ہمیں بولنے کا موقع فراہم کرتی ہیں اپنے پروگرام.
اچھا, ہم ان کو بھی بتا دیں گے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے پروفیسر شمیم اختر جو سینئر صحافی ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, کراچی میں ہیں. اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹرک دایا, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔